ریاست دنیا بھی ہے اور ریاست آخرت بھی ہے. ہمارے یہاں امامت کا تصور دوسرے مکاتب کے مقابلے میں مختلف ہے. وہ اس کو دنیا کی ریاست کے عنوان سے لیتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں امامت کا دائرہ فقط اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت تک پھیلا ہوا ہے. امام کا سوال, امامت کی پیروی کا سوال قبر میں بھی ہوگا, حشر میں بھی ہوگا, اور ہر ہر منزل پر تم سے پوچھا جائے گا امام کے بارے میں کہ تم جس زمانے میں زندگی گزارتے تھے اس زمانے میں جو امام تھے آیا ان کی پیروی میں تم استوار رہے یا نہیں رہے, تم نے ان کی معرفت حاصل کی یا نہیں کی, تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں کی. نظر نگر کہ ہمارے یہاں امام کا تصور مختلف ہے, اکثر مختلف ہے. ہمارے یہاں امام دنیا سے زیادہ زندگی اس کی حاجت آخرت میں ہے. دوسرے مکاتب کے اندر جو ظاہری امام ہیں ان کی حاجت حکومت تک ہے, ظاہری حکومت کسی بھی کنٹری کے اندر کسی بھی سرزمین کے اوپر ایک امام حاکم ہے, چند ممالک کے اوپر ایک امام حاکم ہے, اس کی احتیاج اس وقت تک ہے جب تک وہ حاکم. دیکھیں ظاہر کرا کہ ہمارے یہاں امامت یعنی ایسی ہستی کہ جس کی ضرورت دنیا سے زیادہ, نگرانی آپ کی نجات کے لیے آخرت میں اس کی ضرورت زیادہ ہے, اس دنیا سے زیادہ ہے. اور ہمارے یہاں امام, میں نے عرض کیا تھا نگرانی حکومت ظاہری حکومت یعنی کسی جس سرزمین پر امام موجود ہے اس سرزمین کی حاکمیت ظاہری حاکمیت کا اختیار بھی اللہ نے صرف اس کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا. لہذا نگرانی کوئی اور شخص کوئی مفضول شخص اگر امام کے اوپر حاکم بننے کی کوشش کرے تو ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں غاصب, اس نے غاصبانہ حکومت پر قبضہ کیا. یہ ہماری زندگی بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی نظریہ ہے. لہذا آپ دیکھیں پوری تاریخ کے اندر اہل بیت علیہ السلام چونکہ حکومتوں سے محروم رہے لہذا آل محمد علیہ السلام نے ان حکمرانوں کے خلاف پوری تاریخ کے اندر احتجاج کیے, پوری تاریخ میں احتجاج کیے, اور ان کے اصحاب اور شیعہ بھی مسلسل ان حکومتوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے. ہمارے یہاں حکومت ایک لازمی امر ہے, انسانی معاشرہ بغیر حکومت کے نہیں چل سکتا. لہذا حکومت انبیاء کے اور آئمہ کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام ہے. آئمہ اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے بلکہ حکومتوں کو اولویت میں رکھتے تھے. لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت انہوں نے یہ بات کی, مکے سے کہاں جا رہے ہیں, کربلا کی طرف جا رہے ہیں, کوفہ کی طرف جا رہے ہیں امام, اور اس اہم ترین خطبے میں تمام صاحبان اسلام کو, صحابہ کرام موجود تھے, ساری دنیا سے حاضر جمع تھے, وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا واللہ یہ حکومت جس کے اوپر آج یزید برجمان ہوا ہے اس حکومت کے اصل حقدار ہم اہل بیت, ہمارے علاوہ کوئی حقدار نہیں, ہم ہیں وہ کہ جنہیں اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے حکومت کو قائم کرے. حکومت اقتدار کے لیے نہیں, حکومت اصلاح امت کے لیے, حکومت انسان کی ہدایت کے لیے, حکومت کمالات اور فضائل پھیلانے کے لیے ہے. حکومت ازاں گرامی معاشرے میں علم و معرفت پھیلانے کے لیے ہے. آپ سوچیں جس ملک کا حاکم جاہل ہو وہ کیا علم و معرفت پھیلائے؟ اس کی تو خود اندر کی آنکھ اندھی ہے, اس کی تو خود بینائی ازاں گرامی گئی ہوئی ہے. تو جس کی اندر کی بینائی گئی ہوئی ہو وہ دوسروں کو کیا روشنی دے گا؟ فضل محترم اگر حاکم عالم ہو اور عالم بھی وہ ہو کہ جو جسے اللہ نے علم عطا فرمایا ہو, جو علم لدنی کا مالک ہو, جسے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر لوگوں کی معرفت کو بڑھائے, لوگوں کی معرفت کو بڑھائے, لوگوں کی بینائی کو بڑھائے, لوگوں کے شعور کو بڑھائے. رضانی کرم کی بہت بنیادی فرق ہے حاکم اسلامی اور حاکم دنیاوی. جو اقتدار چاہتا ہے زانی گرامی, آپ دیکھیں عام طور پر فراعین مصر ہوں یا بنو عباس اور بنو امیہ کی حکومتیں ہوں یا عصر حاضر میں زانی گرامی حکومتیں ہوں, چاہے یورپ میں دیکھ لیجیے, امریکہ میں دیکھ لیجیے اور خود پاکستان کے اندر دیکھ لیجیے زانی گرامی, ان تمام ممالک کے اندر چونکہ ہدف صرف اقتدار حاصل کرنا ہے, لہذا ازانی گرامی ہر وہ کام کرتے ہیں کہ جس سے عوام کی روشنائی کو چھینا جا سکے, عوام کی معرفت کو چھینا جا سکے, عوام کے شعور کو کم کیا جا سکے. عوام کے شعور کو بڑھاتے نہیں ہیں, عوام کے شعور کو کم کرتے ہیں, عوام کی معرفت کو کم کرتے ہیں. کیوں کم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جتنی معرفت کم ہوگی اتنی عوام ہماری محتاج ہوگی, اتنی عوام کو دھوکہ دینا آسان ہوگا. لیکن ایک عالم, ایک بامعرفت انسان, ایک باشعور انسان, ایک بابصیرت انسان, جانے گرامی جو باشعور ہوگا اس کو آسانی سے احمق نہیں بنایا جا سکتا, بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. جو علم و معرفت رکھتا ہو جانے گرامی اس کو آسانی سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن اقتدار پرست کو پوری تاریخ میں جانے گرامی عوام کو ہمیشہ جاہل رکھتے رہے, اور آج اگر ہمارے ملک کے اندر جانے گرامی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی, آپ مثلا چلے جاؤ مختلف شہروں کے اندر, دیہاتوں کے اندر, ہر چیز پہ شاید توجہ دے لیں لیکن تعلیم پہ توجہ نہیں دیں گے, تعلیم پہ سرمایہ گزاری نہیں کریں گے, تعلیم پر بجٹ کا بڑا حصہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر کسی معاشرے میں تعلیم آ جائے تو لوگوں میں شعور آ جائے گا, جب شعور آ جائے گا تو نااہل حکمرانوں کو حکمرانی کرنے میں بڑی مشکلات ہو جائیں گی. لہذا لوگوں کو بے شعور ہو یہ پوری تاریخ میں ایسے رہا, لیکن آئمہ اطہار علیہ السلام کا نگرانی, انبیاء علیہ السلام جب حکمرانی کرتے تھے تو ان کی حکمرانی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ عوام کو شعور دیا جائے, عوام کو بیدار کیا جائے, عوام کو علم و معرفت کے خزینے سے لبریز کیا جائے. لہذا حضرت کرم یہ ایک بہت بنیادی فرق تھا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی کی روایت ہے کہ اللہ نے جب یہ منصب عطا فرمایا تو کہا کہ اے اللہ کے حبیب یہ منصب اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کریں, آپ مظلوم کا حق لیں, ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. یہ اللہ کا حکم ہے زانی گرامی نبی کو, اور مظلوم چاہے کافر کیوں نہ ہو آپ نے اس کی مظلومیت کی دادرسی کرنی. یہ انبیاء کو حکم ہے, ہمارے آئمہ اطہار علیہ السلام اس سیرت کے تحت حکومتوں کو قائم کرنا چاہتا ہے. لہذا ذرا ہماری حکومت کا تصور عام دنیا کی حکومت کے تصور سے مختلف ہے. ہماری حکومت برائے اقتدار نہیں ہے, حکومت برائے ہدایت ہے. حکومت برائے دنیا نہیں ہے, حکومت برائے آخرت ہے. حکومت اس لیے ہے تاکہ عدل و انصاف کا ماحول فراہم کر کے لوگوں کے لیے عبادت کا ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید نے کہا نا کہ جب زمین پر ان کو تمکن حاصل ہوتا ہے, جب زمین پر ان کو سلطہ اور قدرت اور طاقت عطا ہوتی ہے, جب ان کے ہاتھ میں زمین آتی ہے, تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اقام الصلاۃ, یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی جب حکومت اور اقتدار آ جائے تو عیاشیاں نہیں کرتے بلکہ حکومت کو قائم کرتے ہیں. لہذا نے کہا کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام پوری تاریخ میں حکومت بنانے کی کوشش کرتے رہے. یہ اصلی کاموں میں سے ایک کام تھا ائمہ, ایسا نہیں تھا کہ اس سے غافل رہے. اور جب غاصبوں نے آئمہ کے اس منصب کو چھیننے کی کوشش کی تو آئمہ نے احتجاج کیا ان کے خلاف. اور پوری تاریخ میں شیعہ نے حیدر کرار اذان کر ہمیشہ اپوزیشن میں اسی لیے رہے کہ حزب اقتدار کوئی اور تھے اور ہم لوگ ہمیشہ حزب مخالف میں رہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والی محمد. بات ہم کر رہے ہیں امامت اور تشیعوں کی تاریخ. ہمیشہ سے سلاطین جور کے مقابلے میں اذان گرامی قیام کی حالت میں رہی ہیں. شیعہ ہمیشہ سلاطین جور کے مقابلے میں قیام کیے رہے ہیں. اور یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اذان گرامی ہمیں تعلیمات. آپ دیکھیں کہ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تاریخ نے سب کی. جناب سیدہ کا احتجاج ریکارڈڈ ہے تاریخ کے اندر, موجود ہے کہ جو انہوں نے اس زمانے کے لوگوں کے حوالے سے خطبہ دیا, اس کی تفصیلات آپ لوگوں کو معلوم ہیں اور بہت ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد بھی اذان گرامی امام حسن مصطفیٰ کا زمانہ دیکھیں, امام حسین علیہ السلام کا قیام دیکھیں. امام حسین کے قیام سے بڑھ کر اور کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا. امام نے تو عملاً مسلح جہاد کیا, مسلح قیام کیا. کس کے خلاف؟ سلطان جور کے خلاف, سلطان جائر کے خلاف, کہ جس نے ہزار گرامی اس منصب کو غصب کیا جو منصب رسول تھا, جو منصب معصوم تھا. اور امام حسین علیہ السلام اسی کے خلاف مدینے سے نکلے, مکے آئے اور مکے سے پھر کربلا کا رخ اختیار, لوگوں کو آمادہ کیا, لوگوں کو یزید کے خلاف ان کے جذبات کو ابھارا, ان کو شعور دیا. حتیٰ ذکر کر کہ ایک سال پہلے جو امام حسین علیہ السلام نے منا کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا وہ ایک تاریخی خطبہ ہے جس میں تمام عالم اسلام کے بزرگان کو, علماء کو, اس زمانے کے فقہا کو, محدثین کو, سب کو جمع کیا تھا. اور سب کو جمع کر کے اذان گرامی اس زمانے کے ان فقہا کو ہدایت دی, شعور دیا, بصیرت دی کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو, منو ان اس فاسد حکومت کو قبول کر رہے ہو, یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے, یہ ضد اسلام ہے. تم جو اس غاصب حکومت کو قبول کر رہے ہو, اللہ کا رسول اس سے راضی نہیں ہے, قرآن مجید کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. اور لوگ تمہارے ہاتھوں کو اس لیے چومتے ہیں کہ تم اسلام کے نمائندے ہو, لہذا جب تم اسلام کے نمائندے ہو تو پھر اسلام پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ امام حسین علیہ السلام کے ایک سال پہلے کا خطبہ ہے. درود بھیجے محمد والی محمد. اور اسی طرح سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام بھی سلاطین جون کے مد مقابل ہمیشہ کھڑے ہوئے. امام باقر اور امام صادق علیہ السلام مسلسل اپنے شیعوں کو سلاطین جور کے ساتھ ہمکاری سے منع کر رہے ہیں, مسلسل منع کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ غاصب ہیں, انہوں نے اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے, لوگوں کے حق میں ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ ہمکاری نہ کرنا. اور اس حد تک مخالفت کرتے تھے ائمہ اطہار علیہ السلام کہ ظاہری طور پر بھی ایک دن کے لیے کسی سلطان جائر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ایک دن کے لیے. لہذا صفوان جمال کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں اور صحابی امام ہیں, حضرت کرام ایک بہت بڑا تاجر ہے جو اونٹوں کا کاروبار کرتا ہے, اونٹ کرائے پر دیتا ہے. حضرت کرام امام کو یہ پتا چلا کہ اس نے حاکم کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیے ہیں تاکہ وہ حج پہ جا سکے ان اونٹوں کو لے کر. ایک دفعہ امام نے صفوان کو بلوایا, کہا کہ صفوان تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اپنے اونٹ بادشاہ کو دو گے, اس غاصب حاکم کو دو گے, یہ تم سے توقع نہیں تھی. ایک دفعہ صفوان کہتا ہے کہ یا بنا رسول اللہ, میں نے کوئی برے کام کے لیے تو نہیں دیا, میں نے تو حج کے لیے دیا ہے کہ بھئی حاکم اپنے لشکر کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ حج پہ جانا چاہتا ہے, ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے, تو میں کوئی ظلم میں تو نہیں شریک ہوا نا اس کے ساتھ, میں تو ایک نیک کام میں شریک ہوا ہوں, حج کے کام میں شریک ہوا ہوں. تو مولا نے وہاں پر ایک جملہ کہا, جانے کے لیے بہت توجہ چاہتا ہوں, مولا نے جملہ کہا کہ بھائی یہ بتلاؤ کہ کیا تمہارے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ جو حاکم جا رہا ہے حج کرنے کے لیے صحیح و سالم واپس آ جائے تاکہ مجھے میرا کرایہ دے سکے. کہا بلا میرے دل میں یہ گمان تو ہے, یہ خیال تو ہے کہ یہ حاکم صحیح و سالم جائے اور صحیح و سالم واپس آئے. کہا بس یہی چیز جو تمہارے دل میں ہے یہی سب سے بڑا گناہ ہے جو تم نے انجام دیا ہے, تم ایک ظالم حاکم کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ اسے سلامتی عطا فرمائے, وہ صحیح و سالم جائے اور صحیح و سالم واپس آ جائے, تم اس بات پر راضی ہو, تم اس کے لیے دعا گو ہو. نہیں یہ ہماری تعلیمات نہیں ہیں, آل محمد کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جانے گرامی. لہذا جانے گرامی آئمہ اطہار سلاطین جور سے ہر قسم کی ہمکاری اس کے اوپر اپنے شیعہ حیدر کرام کو منع کرتے تھے, حتیٰ مناصب بہت سے منصب دیے جانے کی ان کو آفر ہوتی تھی کہ بھئی یہ منصب آپ لے لیجیے, لیکن آئمہ منع کرتے تھے کہ ان کے مناصب کو قبول نہیں کروں گا. خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ولی عہدی ملا ہے دان گرامی, تو امام نے کوئی رضا اور رغبت سے قبول نہیں کیا گیا, امام کو مجبور کیا گیا, امام کو مجبور کیا گیا کہ آپ ولی عہدی کو قبول کریں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے. امام نے مجبوراً اس کو مصلحت دیکھتے ہوئے ولی عہدی کو قبول کیا, لیکن کچھ شرائط کی بنیاد پر. اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ میں کسی قسم کے کسی کو نہ نصب کروں گا نہ عزل کروں گا, نہ کسی کو نوکری پہ رکھوں گا نہ نکالوں گا, اور دوسرا یہ کہ میں کسی قسم کے معاہدوں میں شریک نہیں ہوں گا کہ تم جو معاہدہ کرو میں اس کا حصہ ہوں, کوئی اس میں شراکت نہیں ہوگی. تیسرا یہ کہ میں نماز جمعہ اور تمہاری جماعت میں شریک نہیں ہوں گی. یعنی وہ تمام چیزیں کہ جس سے سلطنت کو تقویت ہوتی ہے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام شرائط کو درمیان میں رکھا تاکہ اگر مجبوراً مجھے ولی عہد قبول بھی کرنی پڑ رہی ہے تب بھی اسے پتا چلے کہ میں اس کی دستگاہ کے لیے, اس کی حاکمیت کے لیے مفید نہیں ہوں, امام رضا سے کوئی سوء استفادہ نہ ہو سکے. اور ایک سال کے بعد اذان کرام کے معمول کو یہ اندازہ ہو گیا کہ امام رضا علیہ السلام نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے اس کا فائدہ امام رضا اور ان کے شیعوں کو تو ہوا, مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے کیوں رکھا تھا امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد؟ کیوں بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ حضر کرار بڑی عظیم طاقت کے ساتھ بلاد اسلامی میں رضا نگرانی موجود تھے, لہذا معمون خائف تھا, خوف زدہ تھا شیعہ نے حضر کرار سے اپنی حکومت کے بارے میں. لہذا رضا نگرانی اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر تم شیعوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو, اگر یہ تمہارے خلاف بغاوت نہ کریں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ان کے امام کو اپنے کنٹرول میں لے لو. امام کو کنٹرول میں لینے کا طریقہ کیا ہے؟ امام کو کنٹرول میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کو زبردستی اپنا ولی عہد بنا لو. اگر اپنا ولی عہد بنا لیا تو وہ سارے شیعہ جو باقی ہیں, جو بغاوت کرنے والے, جو تمہاری حکومت کو غاصبانہ سمجھتے ہیں, وہ سب کے سب تابع ہو جائیں گے تمہارے. اللہ اکبر. ایک درود بھیجے محمد والے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا معمول کو اندازہ ہوتا گیا کہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ انتہائی غلط تھا. امام رضا کو مجبور کر کے لے کر آیا کہ اپنی حکومت کو مستحکم کر لے, لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا تھا ویسے ویسے اس کا استحکام عدم استقرار کا شکار ہوتا چلا گیا, یہاں تک کہ اس نے فیصلہ کیا کہ امام رضا کو قتل کر دیا. اس لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسموم کیا گیا. لہذا ذہن کر رہا کہ آئمہ اطہار علیہ السلام ہمیشہ اپنے شیعوں کو دستگاہ ظالم سے دور رکھتے تھے کہ حکام دور سے نزدیک نہ ہونا. کیوں؟ تاکہ ایک مقاومت کا اور ایک ریزسٹنس حاکموں کے خلاف باقی رہے. تو ذہن کر رہا کہ پوری تاریخ کے اندر آپ کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہے, اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ہمارے آئمہ کی تعلیمات یہ تھی کہ حاکمان جور کے مقابلے میں ہمیشہ کھڑے رہنا, ان کے غاصبانہ حکومت کو قبول نہ کرنا. لہذا جو تاریخ میں ظلم آل محمد اور آل محمد کے ماننے والوں پر ہوا ہے, جانے گرا تاریخ میں آج تک کسی قوم اور کسی مذہب کے اوپر ظلم نہیں ہوا, اور یہ ظلم آج بھی جاری ہے اور تا قیام قیامت. اذان گرامی تا ظہور امام کہنا چاہیے, تا ظہور امام یہ ظلم آل محمد کے چاہنے والوں پر جاری رہے گا. کیوں جاری رہے گا؟ اس لیے کہ آپ کا مکتب ظالموں کے مد مقابل کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا. بھائی کچھ تو مذاہب ہیں نا ہمارے ملک کے اندر اور دنیا بھر میں, کچھ ایسے مذاہب ہیں اذان گرام جن کا دین سیاست سے جدا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کہاں ظلم ہو رہا ہے, آپ اسی قوم کو دیکھ لو اذان گرامی, فلسطین کے اندر ظلم ہو جائے, یمن میں ظلم ہو جائے, عراق میں ظلم ہو جائے, کہیں بھی کچھ ہو جائے, لیکن قوم صاحب کوٹ کے سر پہ جوں تک نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ اس لیے نہیں رہتی کہ ان کا دین سیاست سے جدا ہے. وہ صرف اخلاقی باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ آتے ہیں تھوڑا سا بالکونی میں کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں لوگوں کو, اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اخلاقی, اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ان کے اپنے ملک میں کیا ظلم ہو رہا ہے, امریکہ ہیروشیما پر کیا کر رہا ہے, ناگاساکی پہ کیا ظلم ہو گیا جانے گرامی, اور عراق میں کیا مظالم ڈھائے گئے, اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں. بدھزم کا کو دیکھ لیجیے آزادی کے نام. بدھزم بھی اسی طرح سے کہ ان کا دین سیاست سے جدا ہے. باقی اور مسالک اور مذاہب بھی عام طور پر جو دنیا میں پائے جاتے ہیں آزادی گرامی, دنیا میں کچھ ہوتا رہے ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے پاکستان کے اندر بھی بعض ہمارے مسلک ایسے ہیں جن کا آزادی گرامی مذہب کیا ہے, یا پیسہ کمانا ہے, یا پھر ہفتے میں ایک دفعہ اپنے معبد میں جا کر عبادت کرنا. ہفتے میں ایک دفعہ عبادت کرتے ہیں, باقی چھٹی ہوتی ہے پورے ہفتے کی, اور باقی اپنی کاروبار سنبھالتے ہیں, اپنی دکان سنبھالتے ہیں. اچھا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کون حکومت کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا, پاکستان میں ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر بم دھماکے ہو رہے ہیں, پاکستان پر دہشت گردی کو مسلط کیا جا رہا ہے, جب تک ان کو کچھ نہیں ہوتا وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. حتیٰ بعض واقعات جب ان کے خلاف ہوئے اور آزادی گرامی میں بعض لوگوں نے, حتیٰ شیعوں نے ان کے حمایت میں جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے رد کر دیا کہ ہمارے بارے میں آپ کچھ نہ ہو, ہم اس میں کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتے. جو ہمارا قتل عام ہوا ہم اس پر کوئی رد عمل نہیں دینا چاہتے. اس حد تک آزادی گرامی آپ دیکھیں کہ بعض مذاہب کی تعلیمات اتنی کند ہے, اتنی سست ہے, اس قدر آزادی گرامی معاشرتی مسائل سے, اجتماعی اور سیاسی مسائل سے اس قدر لا تعلق مذاہب ہے. لیکن کیا شیعہ مذہب بھی ایسے ہی, علی ابن ابی طالب کا مکتب بھی ایسے ہی, حسین ابن علی کا مکتب بھی ایسے ہی نہیں؟ آزادی گرامی ہمارا مکتب انقلابی مکتب ہے. علی ابن ابی طالب کا مکتب ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کو اکساتا ہے, مظلوم کی حمایت پر اکساتا ہے. ہمارا مکتب حسینیت ہے, ہمارا مکتب یزیدیت مردہ باد ہے اور حسینیت زندہ باد ہے. ہمارا مکتب وہ نہیں ہے کہ ہم یزید کو مسند خلافت پر بیٹھا دیکھیں اور ظلم و ستم کرتا ہوا دیکھیں اور ہم تو خاموش رہے. نہیں, اس کے خلاف قیام کرنا ہے, اس کے خلاف بات کرنی ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. ظلم کے سامنے آزادی گرامی سر نہیں جھکانا, چاہے سر کٹ جائے لیکن ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. ایک بار درود بھیجو محمد والے محمد پر. اس وجہ سے آزادی گرامی پوری تاریخ میں ہمیشہ سے حکومتیں ہم سے خائف رہی. جو آپ دیکھتے ہیں نا آزادی گرامی پورا پاکستان کے اندر, دنیا بھر کے اندر, بھائی شیعوں سے کیا دشمنی ہے؟ شیعوں کی دشمنی میں امریکہ, اسرائیل, نام نہاد عرب ممالک, صحیح ہے, نام نہاد مفتیان, نام نہاد مدارس, کافر بھی, یہودی بھی, مشرک بھی, عرب کنٹریز بھی, اور ہمارے ملک کے اندر موجود ناسور بھی, اس سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بلاخر شیعوں کا قتل عام کیوں کرتے ہیں؟ جانے کے کیا خوف ہے آپ کو؟ کیوں شیعوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے, کیوں دیوار سے لگایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ظالم حکمران کے مقابلے میں کوئی قوم کھڑی ہو سکتی ہے, مظلوم کے لیے اگر کوئی قوم آواز بلند کر سکتی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں, حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یہ کربلا کے ماننے والے ہیں, جو موت کو خود لبیک کہے. آزادی گرامی اسے دنیا کی کوئی طاقت آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. شیعان حضر قرار کا آزادی گرامی تھوڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم مکتب کربلا کے پیروکار ہیں, ہمارے بچوں کا آئیڈیل آن محمد ہے, ہمارے نوجوانوں کا آئیڈیل قاسم, 13 سال کا قاسم, جس کا شعار تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا احلا من الاصل, موت شہد سے زیادہ شیریں ہیں. جس قوم کے بچوں کا یہ جذبہ ہو کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے, اسے دنیا کی کوئی طاقت دبا سکتی ہے؟ اسے دنیا کی کوئی طاقت حضرت نے کہا کہ اسے اپنے راستے سے ہٹا سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی ظالم اسے جھکا سکتا ہے؟ نہیں حضرت نے کہا، نہ یہ قوم کبھی جھکی ہے تاریخ میں اور نہ کبھی جھکے گی۔ جس کا امام، جس کا رہبر، جس کا قائد حسین ابن علی ہو، جس کا سر نو کے نیزہ پر تو بلند ہو گیا لیکن جھکا نہیں یزید کے ساتھ، ہمارا امام ہے نا، کسی اور کا تو امام نہیں، ہمارا امام فرزند رسول ہے، علی کا بیٹا ہے، سیدہ کا بیٹا ہے، کائنات کا امام ہے، اسوہ ہے اور نمونہ ہے تمام کے تمام آزاد انسانوں کے لیے، ہم اس کے عزادار ہیں۔ بس آج عزاداروں ذکر کرنا ہے اس 13 سالہ قاسم کا، عزاداروں جو بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی تمنا کے ساتھ کربلا آیا ہے کہ اپنے چچا پر اپنی جان کو نثار کر دے۔ اگر بابا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قاسم تو موجود ہے، یتیم بچہ ہے قاسم، 13 سال کا ہے لیکن اس کا حوصلہ پہاڑ جیسا ہے۔ میرے جو بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے قاسم۔ حضرت بس شب عاشور آ گئی، مولا حسین نے چراغ بجھا دیا، خوب اندھیرا صحرائے کربلا، ایک طرف اشقیا کا لشکر، ایک طرف خیام میں حسینی، ایک طرف بیویاں خیموں میں۔ حسین اپنے مجاہدوں کے درمیان بیٹھ کر چراغ کو بجھا دیا۔ حضرت، یہ ہے ہماری تاریخ کہ چراغ بجھانے کے بعد بھی ایک فرد نہیں ہے جو حسین ابن علی کو تنہا چھوڑ کے چلا جا رہا۔ مولا حسین نے کہا کہ میں نے چراغ بجھا دی ہے، تو میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جانا، اور بنی ہاشم کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، میری طرف سے اجازت ہے، میں نے بیعت اٹھا لی، میں نے بیعت اٹھا لی، جنت کا میں ضامن ہوں، اللہ جنت میں مل جائے، جاؤ، یہ لوگ میرے دشمن ہیں نا، تمہارے دشمن تو نہیں، تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن حضرت عالم ایک دفعہ عباس علمدار کھڑے ہوئے، اللہ علی کا بیٹا کھڑے ہو کر کہتا ہے، مولا آپ کے بعد ہم زندہ رہیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرتکم اللہ، مولا آپ کے بعد زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم تو آپ کے لیے جیتے ہیں۔ میں یہاں مجلس میں مولا حسین آپ سے یہ کہوں گا، تمام مومنین کی طرف سے بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، مولا آپ کے بعد ہمارے جینے کا کوئی فائدہ ہے؟ مولا ہم آپ پر مرنا چاہتے ہیں، مولا آپ کے مکتب پر مرنا چاہتے ہیں، مولا ہم شہادت چاہتے ہیں، مولا آپ کی عزاداری پر کوئی برا وقت پڑے، عزاداری ہرگز نہیں رکے گی، چاہے ہمارا ہر بچہ شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے، مولا یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ بس عزاداروں، مولا حسین نے جب دیکھا کہ اصحاب با وفا اپنی وفاداری کا اظہار کر چکے اور ایک شخص باہر نہیں گیا، ایک دفعہ محضر نامہ پڑھنا شروع کیا کہ عباس بھی تم کل جب آئے گی تو تم شہید ہو جاؤ گے، اکبر تم بھی شہید ہو جاؤ گے، اور محمد تم بھی شہید ہو جاؤ گے، زہیر تم بھی شہید ہو جاؤ گے، ایک ایک کر کے مجاہدوں کو بیان کرنا شروع کیا، شہیدوں کے نام بیان کرنا شروع کیے، لیکن کہیں حسن کے قاسم کا نام نہ لیا۔ اجر رحمت اللہ، کہیں قاسم کا نام نہ آیا۔ زدارو مجھے نہیں معلوم کہ مولا حسین نے کیوں نام نہ لیا، شاید مولا کا دل قبول نہیں کرتا کہ میرا یتیم قاسم کل شہید ہو جائے، میرے بھائی کی نشانی کل شہید ہو جائے، حالانکہ مولا تو جانتے تھے کہ محضر شہادت میں ان کا بھی نام ہے۔ بس عزاداروں، قاسم एक दफा खेमे के कोने में गए और जैसे बच्चों का अंदाज होता है उठने में सर फेंककर एक दफा गिरिया करना शुरू किया, जार जार गिरिया कर रहा है हसन का कासिम। अज़ादारों बस मौला हुसैन ने अपनी गुफ्तगू को तमाम किया, आए अपने भतीजे के पास, गले लगाया, कहा बेटा रोते क्यों हो, मेरे भाई की निशानी रोते क्यों हो। कहा चाचा जान आपने सबका नाम लिया है कि कल ये लोग शहीद होंगे लेकिन मेरा कहीं महजर शहादत में नाम नहीं है। अज़ादारों बस वहां मेरे मौला ने पूछा कासिम तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है। सुनोगे मेरे बच्चों क्या कहा कासिम ने, कहा अहला बिना असल, चचा शहद से ज्यादा शीरी है मेरे नजदीक ये मौत जो आपके कदमों में नसीब हो जाए। अज़ादारो बस एक जुमला सुनो, फुर्सत देना है बीबी को। अज़ादारो एक दफा मौला ने कहा कासिम से, कासिम न सिर्फ महजर शहादत में तुम्हारा नाम है बल्कि तुम्हारे नन्हे भैया असगर का भी नाम है। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अज़ादार बस अब जो कासिम ने ये जुमला सुनाना, जब अपना नाम सुना तो बड़े खुश हुए लेकिन जब असगर का नाम सुना ना कि असगर शहीद हो जाएंगे तो एक दफा बेकरार हो गया कासिम। अपने चचा से कहता है चचा हल यसलूना इलल खियाम, अरे अश्रिया क्या खेमे में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, कासिम की गैरत का आलम देखिए। कासिम कहते हैं अश्रिया क्या खेमे में आ जाएंगे, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कासिम अरे तुम्हारी गैरत का ये आलम है कि तुमने सिर्फ खबर सुनी कि अश्रिया खेमों में आ जाएंगे तुम तड़प गए, अरे लेकिन मेरा बीमार अपनी आंखों से देखता रहा, खेमे चलते रहे, चादरें छीनी जाती रही। सैयद सज्जाद का हौसला था अज़ादारों, किसी और का हौसला नहीं है। बस अज़ादारों सुबह आशूर आ गई, मैंने मुख्तसर कर दिया, सुबह आशूर आ गई। अब जब सुबह आशूर आई ना तो एक दफा कासिम आए चचा की खिदमत में, चचा अब सब जा चुके हैं मेरी भी तो बारी है ना, कल रात को आपने मुझे इजाजत दी थी, चचा तुझे मैदान में जाने के लिए इजाजत मरहमत फरमाइए। अज़ादारों लेकिन चचा जो जानता है कि ये भाई की निशानी है, अरे उम्मे फरवा की निशानी है, कैसे कासिम को जाने दे। अज़ादारों चचा ने इजाजत नहीं दी ना तो कासिम एक दफा अम्मा की खिदमत में पहुंचे, अम्मा अम्मा चचा हमें इजाजत नहीं दे रहे, चचा हमें मरने की इजाजत नहीं दे रहे, जानते हो अज़ादारों। एक दफा उम्मे फरवा ने अपने यतीम बच्चे को गले से लगाया और एक जुमला कहा कासिम क्या भूल गए, तुम्हारे बाबा ने कहा था जब बड़ा मुश्किल वक्त आएगा ना तो बाजू में बना हुआ तावीज खोल लेना। अज़रुकुमन अल्लाह, बाजू में बंधा हुआ तावीज खोल लेना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। अज़ादारों अब जो तावीज खोला ना, बस एक दफा आंखों से लगाया, उसको चूमा, अब जब पढ़ा तो लिखा हुआ था या बुनैया कासिम अदरक अम्मे कल हुसैन, ऐ मेरे कासिम अपने चचा की मदद के लिए आमादा हो जा, जब तेरा चचा गरीब वतन हो जाए, जब तेरा चचा चचा प्यासा हो, जब तेरा चचा मजलूम हो, उस चचा की मदद करना। कासिम आए अपने चचा के पास, खुशी खुशी आए, आकर चचा के सामने जब ये परवाना पेश किया ना अज़ादारों, बस एक दफा जब हुसैन ने उस परवाने को देखा है ना तो क्या कहा, कासिम ये तुम क्या लेकर आए हो, अरे तुम तो अपनी मौत का परवाना लेकर आए हो। अज़रुकुमल अल्लाह, तुम तो अपनी मौत का परवाना लेकर आए हो। अज़ादारों बस मुझे नहीं मालूम किस दिल से हुसैन ने इजाजत दी होगी लेकिन तारीख में मिलता है। अज़ादारों का कातिल ने लिखा है कि जब हुसैन हसन के यतीम बच्चे को सवार करवा रहे थे ना, तो सवार करवाने से पहले एक दफा कासिम को गले लगाया। मक्तल के जुमले हैं अज़ादारों कि चचा और भतीजे ने इतना गिरिया किया खुशियां अलई है, अरे दोनों हंस खाकर गिर गए। अज़ादारों अब देखो, जिस खेमे में पानी ना हो, जहां असहर भी प्यासा हो, जब किसी को होश में लाते हैं बेहोशी से, अज़ान-ए-गिरामी पानी का छिड़काव किया जाता है। मुझे नहीं मालूम चचा और भतीजे को कैसे होश में लाए होंगे, मुझे लगता है कि ज़ैनब आगे बढ़ी होंगी, अपने आंसुओं का छिड़काव किया होगा, अरे भैया बेदार हो ये। कासिम सवार हुए, मैंने मुख्तसर कर दिया, कासिम सवार हुए, बस घमसान करन पड़ा, बेबला हजम की है कासिम ने, 32 अफराद को वासिल जहन्नुम किया, लेकिन 13 साल का है ना, सामने 30,000 का लश्कर है। अज़ादारों बस एक दफा आवाज बुलंद की, क्या चचा जान इस भतीजे की मदद के लिए आइए। बस कासिम की आवाज सुनी, मक्तल के जुमले हैं हुसैन उकाब की तरह दौड़कर अब जो कासिम के पास पहुंचे ना, क्या देखा कि कातिल कासिम के सीने पे बैठा अभी वार करना चाहता है, कासिम को कत्ल करना चाहता है। हुसैन आगे बढ़कर उस पर वार करते हैं, बस वो चीखता है, अरे उसका चीखना था कि एक दफा फौज अश्किया के घोड़े इधर से उधर, उधर से इधर,